ارخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي. اور اسی طریقے پہ یوم عرفہ یعنی نوز الحج کا روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے حاجی کے لیے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم متفق علیہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا. اور انہی ممنوع روزوں میں یوم شک کا روزہ ہے. رمضان المبارک کی آمد سے قبل کے جو دن ہوتے ہیں، شعبان کا سب سے آخری دن یا آخری دن سے پہلے کا دن، جس دن شک ہو کہ آیا یہ شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، جس دن کے روزے کے بارے میں شک ہو یا اس کے افطاری کے بارے میں شک ہو، تو یوم شک کے روزے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا. متفق علیہ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین. رمضان المبارک سے قبل دو دن اور ایک دن، جو 29 یا 30 شعبان کے جو دن ہیں، ان دنوں میں تم روزے نہ رکھو. اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں وصال سے منع کیا ہے. وصال کہتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے مسلسل یکے بعد دیگرے روزہ رکھنا. اور متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صم و افطر، تسلسل سے روزے نہ رکھو بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطاری بھی کرتے رہو. یعنی ایک دن روزہ رکھو اور پھر دوسرے دن روزہ نہ رکھو. اور ایک اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو واقعی شوق ہو اور اس کی ہمت ہو کہ وہ مسلسل روزے رکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے بھائی داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کی طرح روزہ رکھے. داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ زندگی بھر ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے. ممنوع روزوں میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ. اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، یا صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، یا صرف اتوار کے دن کا روزہ رکھنا، یہ بھی منع ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من اللیل ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام. نہ تو جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرو اور نہ جمعے کے دن کا خاص طور پہ روزہ رکھو. صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے. اور صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ. صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھو، اگر رکھنا چاہتے ہو تو یا اس سے ایک دن پہلے کا روزہ اس کے ساتھ ملا لو، اور یا ایک دن اس کے بعد کا روزہ اس کے ساتھ ملا لو، یعنی جمعرات اور جمعہ یا جمعہ اور ہفتہ. اور ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری اور ابو داود میں، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو یہ روزے سے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اصمتی امس، کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ تو قالت لا، انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اتریدین ان تصومی غدا، کیا تم کل کا روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ لا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فافطری، تو آج کا جو تم نے روزہ رکھا ہے اس کو توڑ دو. اس لیے کہ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یا جمعرات کا اس کے ساتھ ملاؤ اور یا ہفتے کا روزہ اس کے ساتھ ملاؤ. اور صحیح ابن خزیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوم یوم السبت, صرف ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو. تو یہ وہ روزے تھے جن کے رکھنے سے صحیح احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ان ایام میں ان روزوں کو نہ رکھا جائے. اس درس کے 19ویں باب کا تعلق اعتکاف کے مسائل سے ہے. اعتکاف یہ عکف یا عکف یا عکف یا عکف نصر ینصر یا ضرب یضرب کے باب سے ہے, اور اعتکاف کا مفہوم ہے کسی مخصوص جگہ پر مخصوص وقت کے لیے بیٹھ جانا, یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مخصوص جگہ پہ بیٹھنا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھ لینا. اور اس کی اصطلاحی اور شرعی تعریف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو مسنون اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو ہم اعتکاف کی صورت شکل اور تعریف میں پہچانتے ہیں کہ آخری 10 دن آدمی مسجد میں اپنے آپ کے لیے بیٹھنا لازم اور ضروری سمجھ لیتا ہے, اور سوائے شرعی یا اشد ضرورت کے یہ شخص مسجد سے نہیں نکلتا, مسجد ہی میں یہ رہتا ہے. تو مسجد میں یہ مخصوص 10 دن مخصوص شرائط کے ساتھ گزارنا اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں, ایک اعتکاف واجب ہے, ایک اعتکاف مسنون اور سنت ہے, اور ایک اعتکاف مستحب ہے. اعتکاف جو واجب ہے یہ وہ اعتکاف ہے جس کے بارے میں کسی شخص نے یہ نظر مانی ہو, یہ منت مانی ہو کہ میں اتنے دن اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا, اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان یہ کوئی شرط اور ضروری نہیں ہے. اگر نظر یا منت مان لی تو اس اعتکاف کا پورا کرنا واجب ہے, تو یہ ہے اعتکاف واجب. اور اعتکاف سنت مسنون وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے, اور یہ سنت موکدہ ہے. ہر مسجد میں محلے کے ایک آدمی کو کم از کم اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. اگر کسی مسجد میں محلے والوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہ بیٹھا تو سارے محلے والے اس کے ذمہ دار ہیں اور سب کے سب گنہگار ہیں. ایک شخص کم از کم ان لوگوں میں سے ضرور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے. اور اعتکاف مستحب یہ عام اعتکاف ہے, نہ تو واجب ہے اور نہ ہی یہ سنت موکدہ ہے, اور نہ ہی رمضان المبارک کے ساتھ اس کا کوئی اختصاص ہے. یہ عام اعتکاف ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دن نیت کر کے, یعنی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھے. کم از کم ایک دن کا اعتکاف, یہ اس کی کم از کم مقدار ہے. البتہ بعض تابعین اور سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو. یعلی بن امیہ رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں. تو مستحب اعتکاف یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں انسان داخل ہو اعتکاف کی نیت سے داخل ہو. اعتکاف کا مقصد اللہ تعالی سے لو لگانا ہے, اور اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے, اور اس تعلق کی تجدید کرنا ہے. وہ جو قرآن میں یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ حنفاء ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ وذلک دین القیمۃ, کہ سورہ بینہ میں جو ہمیں ارشاد ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے جن احکامات کا حکم دیا ان میں یہ اہم حکم ہے کہ تمام لوگوں سے اپنی توجہ ہٹا کر اس ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, سب سے بے نیاز ہو جاؤ, سب سے بے تعلق ہو جاؤ, سب سے لا تعلق ہو جاؤ, سب سے اپنے تعلق اور توجہ کو توڑ کے اور ہٹا کے ایک اللہ ہی کی طرف اپنے رخ اور اپنی توجہ کو پھیر لو. یہ ہے اعتکاف. اور اس اعتکاف میں یہ انسان دنیا وما فیہا جو کچھ ہے اس سب کے سب کو ترک کر کے اللہ تعالی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے. اللہ کے گھر میں یہ بیٹھا رہتا ہے, اور اس کے 24 گھنٹے اور ان گھنٹوں کے تمام لمحات اللہ تعالی کی عبادت میں گزرتے ہیں. یہ دنیا سے اور دنیاوی ضروریات سے اپنے تعلق کو بالکل ختم کر دیتا ہے. اور یہ وہ تعلق ہے کہ جو تعلق مع اللہ ہے، جس تعلق مع اللہ کے لیے لوگ نہ جانے کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں کرتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان نسخہ بتا دیا ہے کہ جو شخص اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، وہ باقی سب سے تعلقات توڑ کے ایک اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دے اور اسی کے در کا اپنے آپ کو خادم بنا لے. تیرے در کی خاک بٹوروں، تجھ سے توڑوں تو کس سے جوڑوں؟ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دستگیر ہے. تیرے در کے سوا اور کوئی در ایسا نہیں ہے جس پر انسان اپنے جبین کو جھکائے اور جس در پہ انسان پڑا رہے. پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے. یہ کسی شاعر نے اپنے محبوب کے در کے بارے میں کہا تھا کہ سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے. جو دربان مقرر ہے اس کے اشاروں کے مطابق میں چلتا ہوں اور اپنے آپ کو میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے کہ میرا محبوب اس کے دربار پر اور اس کے در پہ یہ دربان مقرر ہے. جب دنیا کے لوگوں کا یہ حال ہے تو اللہ تعالی ولہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے تو انتہائی اعلی مثال دی جانی چاہیے کہ اللہ تعالی کا در کھلا ہوا ہے اور اس نے خود یہ دعوت دی ہے کہ یہ 10 دن وہ دن ہیں کہ ان دنوں میں اگر تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو اور تمام لوگوں سے اپنے تعلقات کو توڑ دو تو تعلق مع اللہ یہ تمہیں نصیب ہو جائے گا، اور اس سے بڑی دولت اور دوسری کوئی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اعتکاف کے اسرار اور اعتکاف کی حکمتوں کے بارے میں نہایت ہی عمدہ اور عجیب پیرائے میں ایک عبارت لکھی ہے، اور وہ طویل عبارت ہے. کسی اور موقع پہ اگر اللہ تعالی کا حکم ہوا اور اس کی توفیق شامل حال ہوئی تو ان چیزوں کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اعتکاف کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں یہ بات ہم تک پہنچاتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضہ اللہ عز وجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشر میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. اور ایک اور متفق علیہ حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے ہیں. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں. کسی وجہ سے اگر اعتکاف نہ بیٹھا جا سکے تو رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے وہ دوسرے سال 20 دن اعتکاف انسان بیٹھ سکتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ ترمذی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان فی العام المقبل اعتکف 20. ایک سال یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ بیٹھ سکے، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ 20 دن اعتکاف بیٹھے. ایک دن اس سال کے رمضان کا اعتکاف، 10 دن اس سال کے 10 دنوں کا اعتکاف، اور دوسرے جو 10 دن تھے یہ گزشتہ سال کے اعتکاف کے 10 دن اس میں شامل ہو گئے. تو 20 دن آپ اعتکاف بیٹھے، ایک سال کے اور اس سے گزشتہ سال دونوں سال کے, جس طرح یہاں فرمایا کہ فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں یہ کہتے ہیں کہ كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا, یعنی جبریل تشریف لایا کرتے تھے اور آپ کو قرآن سناتے تھے اور آپ جبریل کو قرآن سناتے تھے. لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال دو مرتبہ جبریل نے آپ کے ساتھ قرآن کا تکرار, قرآن کا اعادہ اور قرآن کا دور کیا. اسی وجہ سے اس سال آپ اعتکاف 20 دن بیٹھے جس سال آپ کا انتقال ہوا. کسی وجہ سے اگر اعتکاف انسان توڑ دے تو اس کی قضا رمضان المبارک کے بعد کی جا سکتی ہے شوال کے مہینے میں, جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے اور اس کے بعد آپ اعتکاف سے نکل گئے اور اس اعتکاف کو جس کو آپ نے ترک کر دیا تھا شروع کرنے کے بعد کسی وجہ سے ترک کر دیا, اس کو پھر آپ نے شوال میں پورا کیا. تو اگر کوئی شخص اپنے اس مسنون اعتکاف میں بیٹھا اور کسی عذر کی وجہ سے اس کو یہ اعتکاف توڑنا پڑا تو وہ اپنے اس اعتکاف کے دنوں کو شوال کے مہینے میں پورا کر سکتا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کی اس روایت سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اپنے اس اعتکاف کی قضا کو ادا کیا. اور اس اعتکاف کا جو وقت ہے وہ 20ویں روزے سے شروع ہوتا ہے کہ 20ویں روزے کو مغرب کے وقت معتکف اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے, اور اس وقت سے لے کے جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک یہ مسجد ہی میں رہے گا, اور سوائے اشد یا شرعی ضرورت کے یہ مسجد سے نہیں نکلے گا. تو اعتکاف کی تعریف اور یہ اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کا وقت تھا. اعتکاف کے دو ارکان ہیں جن کے بغیر اعتکاف اعتکاف نہیں کہلائے گا. پہلا رکن نیت ہے, دل میں نیت کی جائے, اور دوسرا رکن مسجد کے اندر رہنا ہے. وہ چیزیں جن سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے ان میں سر فہرست یہ ہے کہ مسجد سے بلا ضرورت اگر کوئی شخص نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا, اعتکاف باطل ہو گیا. اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. شہوت سے اور عمدن قصدن جان بوجھ کر شہوت سے اگر انزال منی ہوا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. اور اگر کوئی عورت اعتکاف پہ بیٹھی ہے اور اس دوران اگر اس کو حیض یا نفاس سے پالا پڑا ماہواری کے ایام یا ولادت کے خون والے اس مخصوص خون سے, تو حیض اور نفاس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا اور یہ لوگ اپنے اس اعتکاف کو دوسرے ایام میں پورا کر سکتے ہیں. اپنی ضرورت کے تحت معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکل سکتا ہے, جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنا الی رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے قریب کرتے تھے اور میں اس کو دھو دیا کرتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے. یہاں حاجت الانسان سے مراد بیت الخلاء یا دوسری اشد ضروریات ہیں جو کہ انسان کو پیش آتی ہیں. تو شرعی ضرورت یا اشد ضرورت کے تحت انسان مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلنا یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا معتکف مسجد میں، اس کے لیے کھانا پینا اور سونا جائز ہے، اس لیے کہ اس نے ان 10 دنوں میں رہنا ہی مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اس دوران یہ دینی کتابیں پڑھ سکتا ہے اور مسجد میں دینی محاورات اور دروس وغیرہ میں شرکت کر سکتا ہے۔ اس اعتکاف کرنے والے سے اس کی بیوی ملنے کے لیے مسجد آ سکتی ہے، بشرطے کہ شرعی آداب اور قیود کا لحاظ رکھا جائے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی حالت میں ملنے کے لیے آپ کی ازواج مطہرات تشریف لایا کرتی تھیں۔ اعتکاف کی حالت میں غسل کرنا، اپنے بدن کو صاف کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، سرما لگانا وغیرہ، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اور اعتکاف کی حالت میں جیسا کہ ہم نے سمجھا اور پڑھا، ضرورت کے تحت انسان مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنے لیے مسجد میں بستر اور چارپائی استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف طرح له فراش او یوضع له سریره وراء استوانۃ التوبہ۔ مسجد نبی میں جو استوانۃ توبہ ہے، وہ ستون جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ استوانۃ توبہ ہے، اس کے بالکل ساتھ، اس ستون کے بالکل پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارپائی اور بستر لگا دیا جاتا تھا، جس پر آپ اعتکاف کی حالت میں آرام کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازہ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع۔ دارقطنی، البیہقی اور ابو داود میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اعتکاف کرنے والا نہ تو مریض کی عیادت کرے گا، نہ کسی کے جنازے میں شرکت کرے گا، نہ اپنی بیوی کو بوسہ دے گا، نہ اس سے بغل گیر ہو سکتا ہے، اور نہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اور بغیر روزے کے اعتکاف جائز نہیں ہے۔ اعتکاف سے مراد رمضان المبارک کا اعتکاف ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف اس مسجد میں کیا جائے گا جس میں جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہو۔ تو یہ اعتکاف سے متعلق چند مسائل تھے جن کو ہم نے اختصار کے ساتھ پڑھا۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یہ اس مہینے کے سب سے زیادہ مبارک ایام اور مبارک راتوں والا عشرہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا متفق علیہ حدیث میں یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو خوب کس لیا کرتے تھے، تیار کر لیا کرتے تھے عبادت کے لیے، راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ وہ مبارک 10 دن ہیں جن 10 دنوں میں شب قدر ہے، تو آپ خود بھی جاگا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اور عبادت کی طرف اپنے آپ کو اور دوسروں کو راغب کیا کرتے تھے۔ اور یہی ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح مسلم میں روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ جتنی محنت، مشقت، رغبت، کثرت عبادت کی ان 10 دنوں میں آپ کرتے تھے، اتنی باقی ایام میں نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں جن میں شب قدر ہے، جن کی راتوں میں اللہ تعالی نے تمام راتوں میں سب سے افضل رات کو رکھا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں پہ بھاری وہ مبارک شب اس مبارک مہینے کے آخری 10 دنوں میں ہے، جن ایام جن راتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں وہ شب ہے جس شب میں اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل کیا. اور متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے شب قدر کی عبادت اخلاص اور ثواب کی نیت کے ساتھ کی، اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور جو اس رات سے محروم رہا وہ ازلی محروم ہے اور وہ بدبخت ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ من حرم فیہا فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خيرها الا محروم. جو شخص ان مبارک راتوں میں جو شب قدر ہے اس رات کے خیر اور اس کی برکتوں سے محروم رہا تو یہی شخص حقیقت میں محروم ہے. تو یہ وہ مبارک راتیں ہیں جن راتوں میں ایک وہ رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. یہ ایک رات اگر کسی کو مل جائے تو گویا کہ ہزار مہینوں کی عبادت سے اس رات کا پا لینا اور اس رات میں صحیح نیت اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا یہ کہیں زیادہ بہتر اور عمدہ اور قیمتی چیز ہے. اسی لیے فرمایا خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی راتوں پہ یہ ایک رات بھاری ہے. اور یہ رات اس مبارک مہینے کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں تلاش کرو، اور پھر ان 10 دنوں میں خاص طور پہ طاق راتوں میں. صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من شہر رمضان. رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان طاق راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کرو. اور اس رات کے بارے میں مختلف احادیث سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 21ویں رات کو شب قدر ہوتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 23ویں کو شب قدر ہوتی ہے، بعض اوقات 25ویں کو، بعض اوقات 27ویں کو، بعض اوقات 29ویں کو. متفق علیہ حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الوسطی من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة ليلة 21. اس متفق علیہ حدیث میں ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان المبارک کے درمیانی 10 دن اعتکاف بیٹھے، اور اس کے بعد دوسرے 10 دن بھی اعتکاف بیٹھے، اور